حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرا برادر بزرگوار جناب ہاشمی نے کربلا کے موضوع پر، قیام امام پر، اس کے نسبت میں ہمارے زمانے میں اس کے تقاضوں پر گفتگو کی، روشنی ڈالی، ہم نے استفادہ کیا۔ یقیناً واقعہ کربلا کے حوالے سے یہی دو جہت میں گفتگو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ کیوں وجود میں آیا، وجود میں آنے کی کیا ضرورت تھی، تاریخی حوالے سے، اسلامی حوالے سے اس کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں ہم، اس کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو یقیناً قابل غور ہے۔ اگرچہ قرآن نے ہمیں تربیت کی ہے کہ آپ صالح لوگوں کی داستانوں کو قرآن کے آیات کی شکل میں شب و روز پڑھتے رہے اور اس سے درس عبرت اور درس تربیت لیتے رہے اپنی فردی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، کربلا کا واقعہ پیش آنے کے حوالے سے اگرچہ مکمل گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یزید کی شخصیت پر اگر ہم نظر ڈالیں کسی حد تک اس واقعے کی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے۔ یزید وہ انسان جس کی ماں کا تعلق عیسائی خاندان سے اور اس کی تربیت کرنے والی عورت عیسائی اور خود شرابی کبابی، جب مدینہ میں آیا تو عبد الرحمن ابن ابی بکر، امام حسین دونوں سے الگ الگ نشستوں میں اس کے باپ نے پیشنہاد کی یزید کے آپ بیعت کریں، میں نے مسلمانوں سے یزید کے لیے بیعت لی ہے، تو فرمایا، دونوں کا تقریباً شبیہ جواب تھا کہ یزید اور اس کے شرابوں کے بارے میں، یزید اور اس کے اللہ العاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تم ایسی شخصیت کی تعریف کرتے ہو جس کو کوئی نہ جانتا ہو، یزید کی تباہی، برائی، خرابی اتنا واضح تھا کہ جب زیاد ابن ابی جیسا بدنام زبان زمانہ سے امیر شام نے کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت لے لو، تو کہا کہ یزید سے کہہ دو چند سال اچھی زندگی گزارے، مدینہ کے فرزند پیغمبر اور صحابہ کے فرزندوں کی طرح ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کہے، پھر ہم بیعت لے سکتے ہیں۔ یعنی اتنی شہرت تھی کہ زیاد جیسا آدمی جرأت نہیں کر رہا ہے۔ اور یزید کے اشعار ابھی تاریخ اسلام میں موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کہتا ہے، لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر۔ یزید کہتا ہے، اگر شراب پینا دین احمد میں حرام ہو تو میں دین مسیح کے مطابق شراب پیوں گا، میں اتنا شراب پیوں گا کہ میری ہڈیاں بھی سیراب ہو جائے، میں نشے کی حالت میں یعنی اس حالت میں پیغمبر کی زیارت کے لیے جاؤں گا کہ میری ہڈیاں بھی سیراب ہو چکی ہو. علیہ اپنی محبوبہ کنیز سے کہتا ہے کہ تم میرے بعد شادی کرو، انتظار نہ کرو، کوئی قیامت نہیں ہے. جب روم کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر روانہ ہوا اور حکم ہوا تھا وہ بھی ساتھ چلا جائے گا، اپنے آپ کو اس نے بیمار بنایا، نہیں گیا. خبر سنی لشکر اسلام میں بیماری پھوٹ پڑی ہے، تو اشعار میں کہتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے محبوبہ کے پاس ہوں، مجھے اذان کے آواز سے زیادہ گانے کے آواز سے لطف آتا ہے. یہ اشعار، یزید شاعر تھا، معروف شاعر تھا، اشعار موجود ہے. یہ اشعار علماء اسلام کہتے ہیں اشعار کی روشنی میں یزید کو کفر صاف ظاہر نظر آتا ہے. خود اس کے اشعار کے ذریعے دوسری روایتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان تھا. یہ جب اقتدار پر آئے تو کیا ہوگا، مسلمانوں کی کیا حالت بنے گی؟ یہ مسلمان اقتدار پر آئے جبکہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے اس وقت؟ بدقسمتی سے حدیث پر پابندی لگنے کی وجہ سے اسلام کی معرفت، قرآن کی معرفت کے، قرآن کے بعد سب سے اہم سرچشمہ حدیث نبوی ہے، جس کی طرف خود قرآن نے ہمیں بھیجا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حدیث پر پابندی لگنے سے فہم اسلام کا دروازہ بند ہو چکا تھا. مسلمانوں کے پاس اسلام کی زیادہ معرفت نہیں تھی. آپ جانتے ہیں آگے جا کر 90 سال گزرنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حدیث لکھنے کی اجازت ملی، چھوٹی سی کتابچہ لکھی گئی اور وہ بھی گم ہو گئی. بعد میں بنی عباس کے زمانے میں احادیث، اگر سچے لوگ بھی احادیث ایک دوسرے کو سناتا رہے، 100 سال 150 سال بعد جب کتابیں لکھی گئی، آپ خود ہمارے سچے لوگوں کو دیکھیے، ایک دوسرے کو کچھ بتاتا ہے، دوسرے تیسرے کو، آخر میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. یعنی سچے لوگ اگر ایک دوسرے کو حدیث سنائے، وہ صحیح حدیث جو پیغمبر سے سنی ہے، 10واں آدمی تک اسی طریقے سے نہیں پہنچ سکتی. تو مسلمانوں کے پاس شناخت اسلام کے دروازہ کافی حد تک بن چکا ہو چکا تھا. اسرائیلیات کو مکمل اجازت ملی کہ عالم اسلام میں عیسائی اور یہودی، وہ علماء جو نیا مسلمان ہو چکے تھے، ان کو اجازت ملی مسلمانوں کے درمیان یہودی اور عیسائی کتابوں کی باتیں لائے، اور در حقیقت مسلمانوں کے شبہات کا جواب یہودی اور عیسائی افکار کے ذریعے دیا گیا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں شناخت اسلام، معرفت اسلام کے سلسلے میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی. یعنی اس حد تک حقائق بدل گئے کہ علی کے بارے میں، عظمت علی کے بارے میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا. جناب احمد ابن حنبل ائمہ اربعہ کے درمیان وہ امام ہے جس کے ماننے والے سب سے زیادہ اہل بیت سے دور ہے، سب سے زیادہ اہل بیت سے دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی مستند احادیث علی کی شان میں، علی کی فضیلت میں آئی ہے، اتنی احادیث کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ہے. اب اس علی کے بارے میں دیکھیے کہ علی کو بے نمازی سمجھتے ہیں، علی کو واجب القتل سمجھتے ہیں. جنگ صفین میں حضرت عمار کے بارے میں ایک حدیث نے لشکر شام میں اختلاف ڈالا. جب شام والوں کو پتہ چلا عمار علی کے ساتھ ہے تو اختلاف ہوا، لیکن علی کے خون کے پیاسے، کیونکہ علی کے شان میں نہ صرف ایک حدیث نہیں سنی تھی، علی کو بے نماز پیش کیا گیا تھا. تو اس طرح سے دیکھیں علی جیسی شخصیت جس کے شان میں آیات ہے، احادیث ہے، تمام جنگائے اسلام علی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکا. پیغمبر نے غدیر کے دن میں شیعہ سنی سب مانتے ہیں نا، اس کے انکار تو کوئی نہیں کرتا، معنی میں اختلاف کرتے ہیں. غدیر کے دن میں اٹھا کر دکھایا ہے اس شخصیت کو، اس حد تک نیچے کرے کہ اس 70,000 ممبروں پر لعن و سب کیا جائے، اس کی 70,000 ممبروں پر لعن کیا جائے، سب کیا جائے، بینی ماضی قرار دیا جائے، واجب القتل قرار دیا جائے، یعنی حقیقت مکمل بدل چکے ہیں نا. یعنی وہ کون؟ وہ لوگ بنو امیہ، وہ لوگ ہیں جو ابتدائے اسلام سے لے کر فتح مکہ تک سن آٹھ ہجری تک پیغمبر کے ساتھ برسر پیکار رہے. فتح مکہ کے دن قدرت اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اب یہ لوگ اب آ گئے ہیں اور مسلمانوں کے خلافت پر قابض ہو گئے ہیں، تو ان سے اس سے بہتر توقع نہیں ہے، اس سے بہتر توقع نہیں ہے. اب یزید کی شخصیت کو آپ دیکھیے کیا کیا. سال اول میں نصر حسین کو شہید کیا، بدترین شکل میں شہید کیا، جتنا ظلم کرنا ممکن تھا اتنا ظلم کیا. اور پھر خاندان رسالت پیغمبر کے واحد نواسی کو اسیر کر کے بازاروں میں درباروں میں گھمایا، سر حسین کو بالائے نیزہ. یعنی اس سے بہتر چاہیے ایک امت اپنے پیغمبر خدا کے نواسا، جس نواسے کو پیغمبر اپنے پشت پر اٹھاتے تھے. جب صحابی نے عرض کیا حسنین سے، اے بزرگان آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی اچھی سواری ہے، تو پیغمبر نے فرمایا یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں. جب پیغمبر سجدے میں تھے اور حسین آپ کے پشت پر، اتنے سجدے میں رہے کہ حسین اتر آئے. اور اتنی احادیث، احب اللہ من احب حسینا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، ان الحسین مصباح الهدى وسفینة النجاة، مثل اہل بیت کمثل سفینة نوح، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. یعنی حسین تاریخی لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، آیات آئے تطہیر کے مستاق ہے، آئے مواہلہ کے مستاق ہے، اور دوسری آیات کے اس شخصیت کو نہ صرف شہید کیا، اس کے سر کو بالائے نیزہ کیا، مسلمانوں کو کس مقام تک پہنچا دیا تھا. سارے ادیان نابود ہو گئے، بنو امیہ چاہتے تھے اسلام بھی نابود ہو جائے، وہ منتظر تھے خلافت کے نام پہ کے بغیر ملوکیت کے نام سے اگر ان کی بادشاہت برقرار رہی تو خلافت کے نام کا مطلب کیا تھا؟ میں خلیفہ رسول خدا ہوں، تو رسول خدا کو ماننا پڑتا تھا، رسول خدا کو مانے تو اسلام کو ماننا پڑتا تھا. اس مرحلے کی طرف جا رہے تھے کہ بادشاہت کے نام سے اقتدار برقرار رہے. اور یزید نے یہی احساس کیا تھا کہ میں اسلام کا انکار کروں، اور بادشاہت خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی لیے یہی ایک آزمائش ہے. دیکھو امت، خود امت گئی ہے حسین کو شہید کیا، اور خود امت نے حسین کو اسیر کیا. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، اگر اعتراض بھی ہوا، کوفہ جیسا عظیم شہر میں اگر اعتراض ہوا، ہلکا سا اعتراض، یزید بڑا مغرور ہو گیا. اسی لیے جب آل محمد واپس آئے کہا لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما فعل، میں خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں اگر آل احمد سے انتقام نہ لوں. لیت اشیاخی ببدر شہدو، اے کاش بدر میں جو ہمارے عزیز مر گئے ہیں وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے بدر کے مشرکین جو مارے گئے تھے ان کا انتقام آل احمد سے لیا، تو وہ مجھے شاباش کہتے. یہ حالات، یہ حالات کیوں اس حالات تک پہنچ گئے؟ مسلمان، عرض کیا، ایک ذرائع ابلاغ نہیں تھا، دوسرا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، تیسرا 70,000 منابر پر سب علی اور آل علی ہو جائے، اور حدیث پر پابندی لگنے سے فضائل اہل بیت سینوں میں دب کر رہ جائے، تو اس کا نتیجہ یہی تھا. اس طریقے سے حتیٰ اس سے پہلے مسلمانوں کی عجیب حالت تھی، جس دن علی اقتدار پر آئے فرمایا ان ہیئتکم ہادی عادت کا یوم بعث اللہ رسولا، نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے، تمہاری حالت اسی دن کی حالت ہے جس دن پیغمبر مبعوث ہو گئے، خدا نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس وقت جو حالت تھی ابھی بھی تمہاری حالت ہے. کلمہ پڑھ رہے تھے, مسجد میں جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن روح اسلامی نہیں تھا, روح کافرانہ مشرکانہ روح تھا. کیوں؟ یہ لوگ بت پرست تھے, مشرک تھے, مسلمان ہو گئے تھے. سن 6 ہجری میں مدینہ پر پیغمبر مکمل قابض ہو چکے تھے. آپ جانتے ہیں جنگ خندق کے بعد مدینہ کا پورا شہر پیغمبر کے ہاتھ میں آیا, 4 سال پیغمبر زندہ رہے. اسی لیے وہ لوگ جو جنہوں نے زندگی پر کفر کے ساتھ, شرک کے ساتھ گزاری, پیغمبر کی پاکیزہ تربیت حاصل کرنے کے اتنا موقع نہیں ملا. یعنی ان کے ذہن کے اندر اپنے سابقہ عہد جاہلیت کے افکار, عہد جاہلیت کے عقائد, عہد جاہلیت کی ثقافت موجود تھی. ابھی پیغمبر کی خدمت میں 7 سال رہے, پیغمبر کے بعد شناخت اسلام کے بارے میں عرض کیا, جو مشکلات پیش آئی حدیث پر پابندی لگنے کی وجہ سے اور یزید جیسے حکمرانوں کی وجہ سے. تواریخ میں ہے کہ یزید خود لہو لعب میں مصروف ہوتا تھا, شراب کی محفلیں سجاتا تھا, تو اس کے نمائندے بھی مختلف شہروں میں یہی کام کرتے تھے. تو اسلام کے وجود خطرے میں تھا. یہودیت خدا کے دین ہے نہیں ہے, عیسائیت خدا کے دین ہے یا نہیں ہے, کیوں باقی نہیں رہا؟ اسلام کے لیے بھی یہی خطرہ تھا, اسلام کا وجود خطرے میں تھا. خدا نے انتظام کیا تھا حفظ اسلام کے لیے. حدیث ثقلین شاہد ہے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, قرآن ان عطرت کو میں نے تیار کیا ہے حفظ اسلام کے لیے. اور عطرت نے اتنی عظیم قربانی دی اور اسلام کو بچایا. مجھ سے پہلے ہمارے بزرگ عالم دین جو چلے گئے کہتے تھے کہ حسین نے اسلام کو بچایا, یا آپ خود چشتی صاحب کے وہ اشعار ہے, حقا کے بنا لا الہ است حسین, پس بنا لا الہ گردیدہ است, اقبال کے شعر ہے. یعنی حقیقی لا الہ الا اللہ کی تفسیر اسلام کر سکتا ہے, اسلام کی بقا حسین کے ذریعے ہے. کوئی ممکن ہے سوال کر یہ کیسی بات ہے, خدا اسلام کو بچائے گا؟ یہ کوئی شک نہیں ہے, خدا ہے اسلام کو بچانے والا. ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. لیکن آپ ہاتھ بڑھا کر نہیں کھائیں گے, بازار سے جا کر نہیں لائیں گے, کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے. خدا رازق ہے, لیکن خدا نے ایک سسٹم بنایا, اس سسٹم کے ذریعے رزق دیتا ہے. اگر آپ خدائی سسٹم سے استفادہ نہیں کریں گے, خدا آپ کے گھر تک, آپ کے منہ تک رزق نہیں پہنچائے گا. اسی طرح سے خدا حافظ اسلام ہے, اس حفظ اسلام کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے, وہ سسٹم قرآن و عطرت ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب خدا اور میری عطرت. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد ابد, جب تک آپ ان دونوں کے دامن سے متمسک رہیں گے, یعنی ان کو مانیں گے بھی عمل بھی کریں گے, آپ گمراہ نہیں ہوں گے. فانهما لن يفترقا, یہ قرآن و عطرت بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتى يردا الى الحوض, قیامت تک قدرہ قرآن و عطرت رہیں گے, ان دونوں میں مقارنت بھی رہے گی, آپ بھی ان دونوں کے دامن سے متمسک رہے. فلا تتقدموهما ولا تتأخروا عنهما, آپ دیکھتے کہ اسلام نے ختم نبوت کے ساتھ ساتھ وجود اسلام کے لیے جو خطرہ تھا, اس خطرہ کو بچانے کے لیے امامت کا انتظام کیا, اور حسین نے وہی عظیم قربانیاں پیش کی. اسی خطرے کو حسین نے احساس کیا تھا. جب ولید کے دربار میں حسین کو بلایا, حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا, اور دوسرا دن مروان سے مولا کی ملاقات ہوئی تو مروان نے کہا کہ آپ بیعت کرتے تو بہتر تھا. تو حسین نے فرمایا, علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براعا مثل یزید, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب امت دوچار ہو جائے ایسے حکمران سے جو یزید جیسا ہوگا. یزید جیسا حکمران اسلام کا حکمران بن جائے تو اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. یہ, اور پھر جب حسین مکے سے آ رہے تھے, جو خط لکھا بنی ہاشم کے نام پر, اس خط کے آخر میں یہی لکھا, من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح, جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی سے ہمکنار بھی نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں, کامیاب ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس قیام کے ظاہری کامیابی نہیں تھی, عسکری کامیابی نہیں تھی, فوری کامیابی نہیں تھی, لیکن روحانی کامیابی تھی, مقصد کی کامیابی تھی, دورس کامیابیاں تھی. آپ دیکھیں جب سید سجاد واپس آئے مدینے میں, ابراہیم ابن طلحہ نے پوچھا کربلا میں آپ جیت گئے یا حسین یا یزید. اس کو پتہ تھا کہ سید سجاد کا کیا جواب ہے, امام کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا, اس کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا. تو آپ نے فرمایا اذان کے وقت ہونے دو, اگر اذان ہوئی تو سمجھ لینا ہم جیت گئے ہیں, اذان نہ ہوئی سمجھ لینا یزید جیت گیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں, یزید نے وہی مشہور اشعار پڑھا, لعبت ہاشم بالملک, بنی ہاشم نے ملک حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا, حکومت کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہے, کوئی اسلام کی بات نہیں ہے. تو شہزادی نے اس آیت کی تلاوت کی, ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. یزید, خدا کا حکم ہے کہ جب سنت خدا ہے, خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے, جب کوئی بڑے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو آخر میں خدا کے آیات کی تکذیب کرتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. ابھی تمہارا کافر ہو جانا تمہارے گناہوں کے نتیجے میں. اس کے بعد فرمایا فواللہ لا تمحو ذکر فکت کیدک وسع سعیک, فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو, لیکن نہ وحی کو اسلام کو ختم کر سکتے ہو. ہماری وحی یعنی وہ وحی جو ہمارے نانا پر ہوئی ہے, یعنی نہ اسلام کو تم ختم کر سکتے ہو, نہ محافظان اسلام آل محمد کو ختم کر سکتے ہو. یعنی یزید کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا, ہمارا مقصد اسلام کو بچانا ہے. یہ اسی لیے ہمیشہ کے لیے حکمرانوں کو رسوا کیا. بنی امیہ کی حکومت رہی گردنوں پر, لیکن دلوں پر ان کی حکومت نہ رہی. سبت ابن جوزی نقل کرتا ہے کہ یزید کہتا ہے قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا, قتل حسین کے بعد میں منفور ہو چکا ہوں. مسلسل کوشش کی گئی تھی علی کی دشمنی ڈال دے, آل محمد کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں ڈال دے, لیکن قیام کربلا نے تمام نقشوں کو خاک میں ملا دیا. بقول مولانا جوہر ہے غالباً, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب دیکھیے اسلام کے وجود خطرے میں تھا, اور ان قربانیوں نے, اور یہ قربانیاں ایسی قربانی کہ ہمیں بھی سکھا رہی ہے کہ کبھی اسلام کے وجود خطرے میں ہو تو آپ کو قربانی پیش کرنی. کل یوم عاشورا, کل ارض کربلا, ہر زمین کربلا ہے, جہاں جہاں اسلام کے لیے خطرہ ہو وہ کربلا ہے, اور جس جس دن اسلام کے لیے خطرہ ہو وہ عاشور کے دن ہے. آپ کی ذمہ داری ہے حسینی کردار ادا کرے. حل من ناصر کی یہ آواز, حسین جانتے تھے کربلا میں شہید ہوں گے, شہید ہونے کے لیے آئے تھے, اس علم کے ساتھ آئے تھے. کیوں میں آواز بلند کی؟ یہ آواز رہتی دنیا تک کے لیے بلند کی ہے کہ جب بھی میں حسین جا رہا ہوں میرا مقصد باقی ہے, میرا مقصد یہ اسلام ہے. جنگ احد میں ایک صحابی زمین پر گرے ہوئے تھے, جان کنی کی حالت میں تھی. اس کے دوست نے کہا کہ بھاگ رہا تھا, تو اس نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ پیغمبر شہید ہو چکے. جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی تھی کہ پیغمبر شہید ہو چکے ہیں, اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ تو اس صحابی نے اس حالت میں فرمایا پیغمبر اگر شہید ہو چکے ہیں, راہ پیغمبر دین پیغمبر تو باقی ہے, اس کے لیے جنگ لڑو, کیوں بھاگتے ہو؟ یہی ہے راہ حسین باقی ہے, یعنی وہ راہ ہے اسلام, وہ راہ ہے جس کے لیے حسین نے سب کچھ دیا, وہی مقصد ہمارے سامنے ہے. نہ ہماری جان حسین کے جان سے زیادہ قیمتی ہے, نہ ہماری ناموس حسین کے ناموس سے زیادہ قیمتی ہے, نہ ہمارا خون حسین کے خون سے زیادہ رنگیلا ہے, نہ ہماری اولاد حسین کے اولاد سے افضل ہے. وہ اسوہ ہے جو کربلا میں حسین نے پیش کی کہ باطل جتنی طاقتور کیوں نہ ہو, باطل کی طاقت کو بہانہ قرار دے کر خاموشی اختیار نہ کرو, سید حسن نصر اللہ کا جملہ ہے، کہتے ہیں دشمن گولی مارے ہم پتھر مار کر دشمن کے سکون کو چین لیں گے، دشمن کو سکون کے ساتھ اپنے مقاصد تک پہنچنا نہیں دیں گے. یہ کربلا کا پیغام ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ حفظ دین ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسرا یہ کہ حکمران جب غلط ہوتا ہے، دین کو صحیح نافذ نہیں کرتا ایک، اور حکمران نمونۂ عمل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جب حکمران غلط ہو اپنے جیسا غلط لوگوں کو حکومتیں دے گا اور عوام کی نگاہیں بھی ان پر ہوتی ہے. پیغمبر کی حدیث ہے الناس علی دینی ملوکہم. اسی لیے امام حسین نے فرمایا قال جدی رسول اللہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، مجھ پر قیام کرنا واجب تھا یزید کے خلاف، اس لیے کہ میرے نانا رسول خدا نے فرمایا ہے من رعا سلطانا جائرا، اگر کوئی کسی ایسا سلطان کو دیکھتا ہے جو ظالم ہے، مستحلا لحرام اللہ، حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے، ناکثا لعہد اللہ، خدا کے ساتھ عہد بندگی جو کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے باوجود اگر خاموش رہے تو فکان علی اللہ فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اگر اس کے خلاف اقدام نہ کرے زبانی اور عملی دونوں، فکان علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. کچھ نظریات ہیں عالم اسلام میں، عالم اسلام سے پہلے مسیحیت کے درمیان بھی یہ نظریہ تھا کہ حکومت کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کچھ نام نہاد علماء نے کہا کہ امنیت خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اسی کے ماننے والے انہیں ابھی عالم اسلام کو آگ لگا دی ہے، پورا عالم اسلام کو آگ لگا دی ہے. لیکن اگر امنیت خطرے میں ڈالنا یعنی ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنا، قیام کرنا ناجائز ہو، تو پیغمبر اسلام نے جو قیام کیا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسلامی معیاروں کے مطابق سوچے، پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ اگر حلال خدا کو کوئی حکمران حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے، ایسے حکمران کے خلاف اقدام نہ کرنے والے کو خدا اسی حکمران کے ساتھ جہنم میں داخل کرتا ہے. امر معروف نہی از منکر کا تقاضا ہے، امر معروف اور نہی از منکر کے اعلیٰ درجہ وہی جہاد ہے، یعنی آخر درجے میں جب کوئی راہ نہ ہو تو اس ظالم کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا امام نے یہ قیام کیا تاکہ جو یزید جیسا حکمران جس کی وجہ طرف سے وجود اسلام کے لیے بھی خطرہ تھا اور پھر عمل کے لحاظ سے بھی خطرہ تھا. آپ دیکھتے ہیں کیا کیا انہوں نے، ایسی جعلی روایتوں کے ذریعے پیغمبر کی سیرت کو بگاڑ دیا. ابھی جو رنگیلے پیغمبر شیطانی آیات کی کتابیں لکھی گئی کہاں سے لکھی ہے؟ مسلمانوں کی کتابوں سے. ان کتابوں میں یہ روایتیں کہاں سے آئی ہیں؟ بنو امیہ کے زمانے میں. کیوں؟ بنو امیہ پیغمبر سے انتقام لینا چاہتے تھے ایک، دوسرا یہ ہے کہ اپنے ناجائز اعمال کے لیے جواز پیش کرنا چاہتے تھے، اگر ہم غلط کر رہے تمہارا پیغمبر بھی تو ایسا تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ عوام بھی اس جیسے گناہگار ہو جائیں گے، جب ہمارا نبی ایسا ہو تو ہم بھی ایسا ہوں گے، نبی سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس قسم کی جعلی روایات سے بھر دیا تھا کہ لوگوں کو بدعقیدہ بھی بنائے، بدعمل بھی بنائے. تو ایسے حکمران کے خلاف اگر قیام نہ کرتا مسلمان بدعملی میں کس حد تک پہنچ جاتے آپ خود دیکھتے ہیں. کربلا میں جنہوں نے حسین کو قتل کیا، عمر ابن حجاج الزبیدی کہتا ہے اے لوگو جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کی خلاف ورزی کی ہے. کہتا ہے اگر میں نے کوئی نیک کام کیا یہی کام، اور وہ لعین جس نے مسجد نبوی کو خون سے بھر دیا، گھوڑے باندھ دیے، اصحاب و تابعین کے قتل عام کیا، 1000 ناجائز بچے وجود میں آیا، اور جتنی جرائم جنایتیں انجام دی تاریخ میں موجود ہے، واقعہ حرم مدینہ میں، کہتے ہیں اگر میں نے کوئی نیک کام کیا یہی کام ہے. جس نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی یزید کے زمانے میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر کوئی نیک کام کیا یہی کام ہے. وجہ کیا تھا؟ جعلی روایات بنائی تھی تاکہ یزید کی حکومت مضبوط ہو، مضبوط ہونے کے بعد خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر کے اسلام کے نام مٹانا چاہتے تھے, لیکن وہ کیا جانتے, وہ مکر اللہ, واللہ خیر الماکرین, والحمد للہ رب العالمین.